وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اللہ نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہ دیا اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے دو شخصوں نے جو اللہ ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں سے تو پہنچ جاؤ دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے تم اگر مؤمن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہے تب تک تو ہم ہرگز وہاں جائیں گے ہی نہیں تو آپ اور آپ کے پروردگار جا کر دونوں ہی لڑیں بھیڑیں ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ مجھے تو بجوز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں بس آپ ہم میں اور ان نافرمانوں میں فیصلہ اور فرق کر دیجئے ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے سو آپ ان فاسقوں کے بارے میں اے موسیٰ غمگین نہ ہونا سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے ایک بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام کی بعثت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل کیا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے ایک کے بعد ایک نبی تم ہی میں سے بھیجے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل میں نبوت رہی یہ سب انبیاء علیہ السلام تمہیں دعوت توحید و اتباع دیتے رہے یہ سلسلہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر ختم ہوا پھر خاتم الانبیاء والرسل محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کاملہ عطا ہوئی رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جو اپنے سے پہلے تمام رسولوں اور نبیوں میں سے افضل تھے اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بنا دیا یعنی خادم دیے بیویاں دیں گھر بار دیا اور اس وقت جتنے لوگ تھے ان سب سے زیادہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائی یہ لوگ اتنا پانے کے بعد بادشاہ کہلانے لگتے تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہوں آپ نے فرمایا تمہاری بیوی ہے اس نے کہا ہاں کہا گھر بھی کہا ہاں کہا پھر تو تم بے نیاز شخص ہو اس نے کہا یوں تو میرا خادم بھی ہے. آپ نے فرمایا پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سواری اور خادم ملک ہے. بنو اسرائیل ایسے لوگوں کو ملوک کہا کرتے تھے. بقول قتادہ رحمہ اللہ خادموں کا اول اول رواج ان بنی اسرائیلوں نے ہی دیا ہے. سنن ترمذی کی ایک حدیث میں آیا ہے جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحیح سالم ہو, اس کا نفس امن و امان میں ہو اور دن بھر کفایت کرنے اتنا مال بھی ہو, اس کے لیے گویا کل دنیا سمٹ کر آ گئی. اس وقت جو یونانی قبطی وغیرہ تھے ان سے یہ اشرف و افضل بنا دیے گئے تھے. اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب, حکم, نبوت, پاکیزہ روزیاں اور سب پر فضیلت دی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے مشرکوں کی دیکھا دیکھی رب بنانے کو کہا, اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہیں اے بنی اسرائیل تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے. مطلب سب جگہ یہی ہے کہ اس وقت کے تمام لوگوں پر, کیونکہ ثابت شدہ امر ہے کہ یہ امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہے. کیا شرعی حیثیت سے, کیا احکامی حیثیت سے, کیا نبوت کے حیثیت سے, کیا بادشاہت, عزت, مملکت, دولت و حشمت اور مال و اولاد وغیرہ کی حیثیت سے. خود قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ, کہ تم بہترین امت ہو, اور فرمایا جعلناکم امتا وسطا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ اس فضیلت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر کے خطاب کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض امور میں انہیں فی الواقع علی الاطلاق فضیلت دی گئی تھی, جیسے منا و سلوا کا اترنا, بادلوں سے سایہ دیا جاتا وغیرہ وغیرہ, جو خلاف عادت چیزیں تھیں. یہ قول تو اکثر مفسرین کا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مراد اس سے ان کے اپنے زمانے والوں پر انہیں فضیلت دیا جانا ہے, واللہ اعلم. پھر بیان ہوتا ہے کہ بیت المقدس دراصل ان کے دادا یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں انہی کے قبضے میں تھا, اور جب وہ ماں اپنے اہل و عیال کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں چلے گئے تو یہاں عمالقہ قوم اس پر قبضہ جمع بیٹھی تھی. وہ بڑے مضبوط ہاتھ پیروں والے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم ان سے جہاد کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غالب کریں گے اور یہاں کا قبضہ پھر تمہیں مل جائے گا. لیکن یہ نامردی دکھاتے ہیں اور بزدلی سے منہ پھیر لیتے ہیں. اس کی سزا میں انہیں 40 سال تک وادی طی میں حیران و سرگرداں خانہ بدوشی میں رہنا پڑتا ہے. مقدسہ سے مراد پاک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ طور اور اس کے پاس کی زمین کا ذکر ہے. ایک اور روایت میں اریحا کا ذکر ہے, لیکن یہ درست نہیں, اس لیے کہ نہ تو اریحا کا فتح کرنا مقصود تھا نہ وہ ان کے راستے میں تھا, کیونکہ وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد مصر کے شہروں سے آ رہے تھے اور بیت المقدس جا رہے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور شہر ہو جو طور کی طرف بیت المقدس کے مشرقی رخ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے اے بنی اسرائیل لکھ دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری اولاد کے با ایمان لوگوں کے ورثے میں آئے گی. تم اپنی پیٹھوں پر مرتد نہ ہو جاؤ, یعنی جہاد سے منہ پھیر کر تھک کر نہ بیٹھ جاؤ, ورنہ زبردست نقصان میں پڑ جاؤ گے. وہ یعنی بنی اسرائیل جواب دیتے ہیں کہ جس شہر میں جانے کو اور جن شہریوں سے جہاد کرنے کو آپ اے موسیٰ فرما رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ وہ بڑے قوی, طاقتور اور جنگجو ہیں. ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, اور جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس شہر میں نہیں جا سکتے. ہاں اگر وہ لوگ وہاں سے از خود نکل جائیں تو ہم چلے جائیں گے, ورنہ آپ کی حکم برداری ہماری طاقت سے باہر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اریحا کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے 12 جاسوس مقرر کیے. بنو اسرائیل کے ہر قبیلے میں سے ایک جاسوس لیا اور انہیں اریحا بھیجا کہ صحیح خبریں لے آئیں. یہ لوگ جب گئے تو ان کی جسامت اور قوت سے خوف زدہ ہو گئے. ایک باغ میں یہ سب کے سب تھے. اتفاقاً باغ والا پھل توڑنے کے لیے آ گیا. وہ پھل توڑتا ہوا ان کے نشان قدم ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ ہی اپنی گٹھری میں باندھ لیا اور جا کر بادشاہ کے سامنے باغ میں پھلوں کی گٹھری کھول کر ڈال دی جس میں یہ سب کے سب تھے. بادشاہ نے ان سے کہا اب تو تمہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا, میں تمہیں قتل نہیں کرتا, جاؤ واپس چلے جاؤ اور اپنے لوگوں کو بتا دو. چنانچہ انہوں نے جا کر سب حال بیان کیا, جس سے بنو اسرائیل رعب میں آ گئے. لیکن اس کی اسناد درست نہیں. دوسری روایت میں ہے کہ ان 12 لوگوں کو ان میں سے ایک شخص نے پکڑ لیا اور اپنی چادر میں ان کو گٹھری میں باندھ کر شہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، ہم تمہاری خبریں لینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے ایک انگور ان کو دیا جو ایک شخص کو کافی تھا اور کہا، جاؤ ان سے کہہ دو کہ یہ ہمارے میوے ہیں۔ انہوں نے واپس جا کر قوم سے سب حال کہہ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا اور شہر میں جانے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا، آپ اور آپ کا رب یعنی اللہ تعالیٰ خود جائیں اور لڑیں، ہم تو یہاں سے ہلنے کے بھی نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے ایک بانس لے کر ناپا جو 50 یا 55 ہاتھ کا تھا، پھر اسے گاڑ کر فرمایا کہ ان عمالیق کے قد اس قدر لمبے تھے۔ مفسرین نے یہاں پر اسرائیلی روایات بہت بیان کی ہیں کہ لوگ اس قدر قوی تھے، ایسے موٹے اور اتنے لمبے تھے۔ انہی میں عوج ابن عنق ابن بنت آدم تھا جس کا قد لمبائی میں 3333 گز کا تھا اور چوڑائی اس کے جسم کی 3 گز کی تھی، لیکن یہ سب باتیں واہیہ ہیں، ان کے تو ذکر سے بھی حیا مانے ہیں، پھر یہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ کا پیدا کیا تھا، پھر آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ ان اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ عوج ابن عنق کافر تھا اور ولد الزنا تھا، یہ طوفان نوح میں تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، لیکن تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ بھی محض لغو اور بالکل جھوٹ ہے، بلکہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی دعا مذکور ہے کہ باری تعالی زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ باقی نہ چھوڑیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہ ہوا بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔ خود قرآن میں ہے کہ آج کے دن بجز ان لوگوں کے جن پر رحمت رب ہے کوئی بھی بچنے کا نہیں۔ تعجب پر تعجب ہے کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی جو ایماندار نہ تھا نہ بچ سکا، لیکن عوج ابن عنق کافر ولد السنا بچ رہا۔ یہ بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے، بلکہ ہم تو سرے سے اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ عوج ابن عنق نامی کوئی شخص بھی تھا، واللہ عالم۔ بنی اسرائیل جب اپنے نبی کو نہیں مانتے بلکہ ان کے سامنے سخت کلامی اور بے ادبی کرتے ہیں تو دو شخص جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام تھا وہ انہیں سمجھاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی سے کہیں عذاب رب تعالیٰ نہ آ جائے۔ ایک قرآت میں یخافون کے بدلے یخافون ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی قوم میں عزت و عظمت تھی۔ ایک کا نام یوشع ابن نون تھا اور دوسرے کا نام لب ابن یوفنہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان دشمنوں پر غالب کر دیں گے اور وہ خود تمہاری مدد اور تائید کریں گے، اور تم اس شہر میں غلبے کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تم دروازے تک تو چلے چلو، یقین مانو کہ غلبہ تمہارا ہی ہے۔ ان نامردوں نے اپنا پہلا جواب اور مضبوط کر دیا اور کہا کہ اس جبار قوم کی موجودگی میں ہمارا ایک قدم بڑھنا بھی ناممکن ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت سمجھایا، یہاں تک کہ ان کے سامنے بڑی عاجزی کی، لیکن وہ نہ مانے۔ یہ حال دیکھ کر یوشع علیہ السلام اور کالب نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور انہیں بہت کچھ ملامت کی، لیکن یہ بد نصیب اور اکڑ گئے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کو انہوں نے پتھروں سے شہید کر دیا۔ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا اور بے طرح مخالفت رسول پر تل گئے۔ ان کے اس حال کو سامنے رکھ کر پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دیکھیے کہ جب 900 یا 1000 کافر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے چلے، قافلہ تو دوسرے راستے نکل گیا، لیکن انہوں نے اپنی طاقت و قوت کے گھمنڈ پر رسول اللہ کو نقصان پہنچائے بغیر واپس جانا اپنی امیدوں پر پانی پھیرنا سمجھ کر اسلام اور مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے ارادے سے مدینے کا رخ کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا، بتلاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خوش رہے۔ انہوں نے رسول اللہ کے سامنے اپنے مال، اپنی جانیں اور اپنے زن و فرزند سب رکھ دیے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نہ تعداد کو دیکھتے ہیں، نہ غلبے کو دیکھتے ہیں، نہ اسباب پر نظریں ہیں، بلکہ رسول اللہ کے فرمان پر قربان ہیں۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس قسم کی گفتگو کی، پھر مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کئی ایک نے اس قسم کی تقریریں کی، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے فرمایا، اور اصحاب اپنا ارادہ ظاہر کریں۔ آپ کا مقصد اس سے یہ تھا کہ انصار کا دلی ارادہ معلوم کریں، اس لیے کہ یہ جگہ انہی کی تھی اور تعداد میں بھی یہ مہاجرین سے زیادہ تھے۔ اس پر سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ شاید آپ کا ارادہ ہمارا منشا معلوم کرنے کا ہے۔ سنیے اللہ کے رسول، قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، کہ اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے کھڑا کر کے فرمائیں کہ اس میں کود جاؤ، تو ہم بے پس و بیش اس میں کود جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے ایک بھی نہ ہوگا جو کنارے پر کھڑا رہ جائے۔ آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں شوق سے لے چلیے، آپ دیکھ لیں گے کہ ہم لڑائی میں صبر و ثابت قدمی دکھانے والے لوگ ہیں۔ آپ جان لیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو سچ جاننے والے لوگ ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوئیے، ہمیں دیکھ کر، ہماری بہادری اور استقلال کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو انصار کی باتیں بہت ہی بھلی معلوم ہوئی۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا، عمر رضی اللہ نے کچھ کہا، پھر انصار رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اگر آپ ہماری سننا چاہتے ہیں تو سنیے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ کہہ دیں اے موسیٰ آپ اور آپ کے اللہ جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر جہاد کے لیے چلیے، ہم جان و مال سے آپ کے ساتھ ہیں۔ مقداد انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر یہی فرمایا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقداد رضی اللہ عنہ کے اس قول سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، لڑائی کے وقت دیکھ لیں گے کہ آپ کے پیچھے دائیں بائیں ہم ہی ہم ہوں گے، کاش کہ کوئی ایسا موقع مجھے میسر آتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوش کر سکتا۔ ایک اور روایت میں مقداد رضی اللہ عنہ کا یہ قول حدیبیہ کے دن مروی ہے، جبکہ مشرکین نے رسول اللہ کو عمرے کے لیے بیت اللہ شریف جاتے ہوئے راستے میں روکا اور قربانی کے جانور بھی ذبح کی جگہ نہ پہنچ سکے، تو رسول اللہ نے فرمایا میں تو اپنی قربانی کے جانور کو لے کر بیت اللہ پہنچ کر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کی طرح نہیں، یہ انہی سے ہو سکا کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کے رب اللہ تعالیٰ جا کر اس جابر اس ظالم قوم سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہو اور ہم سب کے سب آپ کے ساتھی ہی ہیں۔ یہ سن کر اور اصحاب رضی اللہ عنہم نے بھی اسی طرح جانساریوں کے وعدے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بس اگر اس روایت میں حدیبیہ کا ذکر کرنا محفوظ ہو تو ہو سکتا ہے کہ بدر والے دن بھی آپ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہو، واللہ عالم۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر اپنی امت پر بہت غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کیا کہ رب العالمین مجھے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر اختیار ہے، آپ اب میرے اور میری اس قوم بنی اسرائیل کے ان فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ اب یہ 40 سال تک یہاں سے جا نہیں سکتے، وادی تئی میں حیران و سرگردہ گھومتے پھرتے رہیں گے، کسی طرح اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہاں انہوں نے عجیب و غریب خلاف عادت امور دیکھے، مثلاً ابر کا سایہ ان پر ہونا، منا و سلوا کا اترنا، ایک ٹھوس پتھر سے جو ان کے ساتھ تھا پانی کا نکلنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر ایک لکڑی ماری تو فوراً ہی اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے کی طرف ایک چشمہ بہ نکلا۔ اس کے سوا اور بھی بہت سے معجزے بنو اسرائیل نے وہاں پر دیکھے، یہی تورات اتری، یہی احکام اللہ نازل ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح میدان میں 40 سال تک یہ گھومتے پھرتے رہے لیکن کوئی راہ وہاں سے نکل جانے کی انہیں نہ ملی۔ ہاں ابر کا سایہ ان پر کر دیا گیا اور منا سلوا اتار دیا گیا۔ فتون کی مطول حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پھر ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس کے 3 سال بعد کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے، پھر آپ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ اس اثنا میں بہت سے بنی اسرائیل مر مرا چکے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف یوشع اور کالب ہی باقی رہے تھے۔ بعض مفسرین سنتن پر وقف تام کرتے ہیں اور 40 سنتن کو نصب کی حالت میں مانتے ہیں۔ اور اس کا عامل یتیہون فی الارض کو بتلاتے ہیں۔ اس 40 سالہ مدت کے گزر جانے کے بعد جو بھی باقی تھے انہیں لے کر یوشع بن نون علیہ السلام نکلے اور دوسرے پہاڑ سے بھی باقی بنو اسرائیل ان کے ساتھ ہو لیے، اور آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ جمعے کے دن عصر کے بعد جبکہ فتح کا وقت آ پہنچا، دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے، اتنے میں سورج ڈوبنے لگا، اور ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے سورج، تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ علیہ السلام نے دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو، اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جائیں اور کہیں، حطتن، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائیے۔ لیکن انہوں نے رب کے حکم کو بدل دیا اور رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور زبان سے حبتن فی شعیرتن کہتے ہوئے شہر میں گئے۔ مزید تفصیل سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ دوسری روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ اسے آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے گئے لیکن آگ نے اسے نہ جلایا۔ اس پر ان کے نبی یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی نے اس میں سے کچھ چرا لیا ہے، بس میرے پاس ہر قبیلے کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ یوں ہی کیا گیا۔ ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ اللہ کے نبی یوشع علیہ السلام کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس وہ خیانت کی چیز ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ اس نے ایک گائے کا سر سونے کا بنا ہوا پیش کیا جس کی آنکھیں یاقوت کی تھی اور دانت موتیوں کے تھے۔ جب وہ بھی دوسرے مال کے ساتھ ڈال دیا گیا، اب آگ نے اس سب مال کو جلا دیا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے۔ 40 سنۃً میں فإنها محرمۃ العامل ہے، اور بنی اسرائیل کی یہ جماعت 40 برس تک اسی میدان تئی میں سرگردہ رہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کی دلیل اگلے علماء یہود کا اجماع ہے کہ عوج بن عنق کو کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے، تو اگر اس کا قتل عمالیق کی اس جنگ سے پہلے کا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ بنی اسرائیل جنگ عمالیق کا انکار کر بیٹھتے، تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ تئی سے چھوٹنے کے بعد کا ہے۔ علماء یہود کا اس پر بھی اجماع ہے کہ بلعام بن باعورہ نے قوم عمالیق کے جباروں کی اعانت کی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کی کہ یہ واقعہ بھی اس میدان کی قید سے چھوٹنے کے بعد کا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو جباروں کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے کوئی ڈر نہ تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی یہی دلیل ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لکڑی 10 ہاتھ کا تھا اور آپ علیہ السلام کا قد بھی 10 ہاتھ کا تھا، اور 10 ہاتھ زمین سے اچھل کر آپ علیہ السلام نے عوج ابن عنق کو وہ عصا مارا تھا جو اس کے ٹخنے پر لگا اور وہ مر گیا۔ اس کے جسے سے دریائے نیل کا پل بنایا گیا تھا جس پر سے سال بھر تک اہل نیل آتے جاتے رہے۔ نوح بکالی کہتے ہیں کہ اس کا تخت 300 گز کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل پر غم و رنج نہ کیجئے، وہ اسی جیل خانے کے مستحق ہیں۔ اس واقعے میں یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہے اور ان کے مخالفتوں کا اور برائیوں کا بیان ہے کہ اللہ کے دشمن سختی کے وقت اللہ کے دین پر قائم نہیں رہتے، رسولوں کی پیروی سے انکار کر جاتے ہیں، جہاد سے جی چراتے ہیں، اللہ کے اس کلیم موسیٰ علیہ السلام بزرگ و برتر پیغمبر کی موجودگی کا، ان کے وعدے کا اور ان کے حکم کا کوئی پاس انہوں نے نہیں کیا۔ دن رات معجزے دیکھتے تھے، فرعون کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی اور اسے کچھ زمانہ بھی نہ گزرا تھا۔ اللہ کے بزرگ کلیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، وہ نصرت و فتح کے وعدے کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اپنی بزدلی میں مرے جا رہے ہیں اور نہ صرف انکار بلکہ ہولناکی کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہیں اور صاف جواب دے دیتے ہیں، اپنی آنکھوں دیکھ چکے ہیں کہ فرعون جیسے باسامان بادشاہ کو اللہ نے ساز و سامان و لشکر رعیت سمیت ڈبو دیا، لیکن پھر بھی اس بستی والوں کی طرف اللہ کے بھروسے پر اللہ کے حکم کی ماتحتی میں نہیں بڑھتے، حالانکہ یہ تو فرعون کے 10ویں حصے میں بھی نہ تھے۔ بس اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، ان کی بزدلی دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے اور آئے دن ان کی رسوائی اور ذلت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ گو اپنے آپ کو رب کے محبوب جانتے تھے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، رب کی نظروں سے یہ گر گئے تھے۔ دنیا میں ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، سور بندر بھی بنائے گئے اور لعنت ابدی میں یہاں گرفتار ہو کر عذاب اخروی کے دائم شکار بنائے گئے۔ بس تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کی فرما برداری تمام بھلائیوں کی کنجی ہے۔